ایمان پر فاطمایا ایمان پر فاطمایا ایمان پر فاطمایا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمله مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اول تا آخر بیان میں شریک رہوں گا حضرت سیدنا علامہ زین الدین عبد الرحمن ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جوانی میں عبادت کرنے سے متعلق بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ عز و جل کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور تندرست تھا اللہ عز و جل اس کا اس وقت خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت قوت بصارت دیکھنے کی طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا حضرت سیدنا ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے صحت کا راز پوچھا ارشاد فرمایا کہ میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ عز و جل نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے اس کے برعکس حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس شخص نے جوانی میں اللہ عز و جل کے حقوق کو ضائع کیا تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں اس کی قوت کو ضائع فرما دیا تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل کے نیک بندوں نے اپنی جوانی کے گلشن کو عبادت و ریاضت کے پانی سے سیراب کیا گناہوں سے بچتے رہے تو اللہ عز و جل نے بڑھاپے میں بھی ان پر جوانی کے اثرات یہ باقی رکھے تو آج بدقسمتی سے اس معاملے میں یہی نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بھائی جوانی تو دیوانی ہوتی ہے اس میں ہی تو خوب عیش کوشیاں کی جائیں دنیا کی رنگینیاں اسی میں تو دیکھی جائیں بڑھاپے میں تو ہر کوئی ये यूं समझ लें कि कहते हैं कि हर कोई इबादत की तरफ आ जाता है, रुख कर लेता है। तो जवानी में खूब ऐश कोशियां कर ली जाएं। तो मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अय्याम जवानी में बेफिक्री, लापरवाही और हसीन लम्हात की बेकदरी बुढ़ापे में पछतावे का सबब बनती है, क्योंकि जिनका सफर जवानी में गुनाहों की तारीकियों में गुजरता है, जब वो बुढ़ापे के आलम में नेकियों की रोशनियों की तरफ रुख मोड़ते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त आदमी कुछ करना भी चाहे तो जिस्म व आदा की कमजोरी, सेहत की खराबी हौसले पस्त कर देती है। लिहाजा जब तक जवानी की नेमत है, सेहत है, तो इसको गनीमत जानते हुए ज्यादा से ज्यादा इबादत और अच्छे कामों की आदत पर इस्तेकामत पाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अगर नेकियों से जी चुरा कर, बदियों में दिल लगाकर, हिम्मत और सलाहियत और वक्त की नेमत को गंवा बैठे तो कल पछतावा होगा। कई मर्तबा ऐसा होता है, भाई नमाज शुरू करें जी जुमा से करूंगा, ये काम करें तो जनाब जी रमजान के महीने से करूंगा, सुन्नतों पर अमल तो बस मदीने जाऊंगा तो फिर दाढ़ी रख कर आऊंगा, फिर जनाब यूं होगा, तो फिर जनाब शादी हो जाएगी तो बस यूं कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक मुबल्लिग हमारे बयान किया करते थे कि किसी तालिब इल्म पर उन्होंने कहा कि गौर था, इनफरादी कोशिश की करते थे, तो उस तालिब इल्म ने कहा कि मेरे इम्तिहानात हो रहे हैं, आप दुआ करें कि इम्तिहानात में कामयाबी मिल जाए। भाई इम्तिहान में कामयाब हो जाऊंगा तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे, कुछ मुझे भी इजाजतें मिल जाएंगी इज्तिमात वगैरह में जाने की। चले जी इम्तिहानात हो गए, कामयाब हो गए, अब चले हुजूर, चले के दुआ करें बस नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाएगी ना तो फिर जरा घर में कुछ देना लेना शुरू हो जाएगा तो घर वाले सब मुतमईन हो जाएंगे। चले जी नौकरी मिल गई, अब कुछ हुजूर सिलसिला बनाए, वो जी घर वाले शादी का कह रहे हैं, आप दुआ करें शादी हो जाएगी ना तो जरा बंदा खुद मुख्तार हो जाता है, इसकी चलती है घर में, तो फिर जनाब जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। चले जी शादी हो गई, अब वो जी घर में अकेली होती है ना, आप दुआ करें बच्चा हो जाए, बच्चा होगा घर में तो उसको भी एक खिलौना मिल जाएगा, अपने भी कहीं से आना जाना शुरू कर देंगे। चले जी अब औलाद हो गई, अब चले, वो जी बच्चा बहुत बीमार है, आप दुआ करें उसको सेहत मिल जाए। तो पता चला कि ये तो एक जिंदगी का अपना एक सफर है, अपने ये मामूलात हैं। तो बसा औकात इस काम से बंदा निकलने की कोशिश भी करता है तो निकल नहीं पाता। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपना एहतसाब करें, अपने बारे में गौर करें कि आखिर हमने क्या क्या प्लानिंग किया हुआ होता है। इस मामले में प्लानिंग नहीं होती है, इबादत में लगता नहीं दिल हमारा, है इसिया में बदमस्त हम या इलाही। तो हमारा मामला इस मामले में बहुत कमजोर होता जाता है और हम बसा औकात जो है वो नेकियों की तरफ ये माइल नहीं होते। तो बहरहाल वक्त जो है वो तेजी से गुजरता जा रहा है, जिंदगी बर्फ की तरह पिघलती जा रही है, क्या तुझे खबर है। तो हम अपने तौर पर बहुत सारे प्लानिंग किए हुए होते हैं, कारोबार के मामला प्लानिंग में होते हैं, घर बार के मामला प्लानिंग में होते हैं, लेकिन हमारी चलती नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अली रहमतुल हन्नान फरमाते हैं कि सेहत, जवानी, मालदारी और जिंदगी को जाया ना जाने दो, इसमें नेक आमाल कर लो कि ये नेमतें बार बार नहीं मिलती हैं। आज सेहत है इसकी कदर कर ले, आज जवानी है कदर कर ले, आज मालदारी है अल्लाह का शुक्र करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन इस मामले में तवज्जो नहीं दी जाती है। کسی نے ایک بڑے شخص کو دیکھا نوجوان نے کہ لاٹھی ٹیکے جیسے بڑے شخص کی کمر جھک جاتی ہے اور نظریں اس کی زمین پر ہوتی ہیں اور بالکل عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے. تو وہ نوجوان اس نے جب اس طرح کے بوڑھے کو دیکھا تو اس کو مستی سوجی اور اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر اس نے آواز لگائی کہ بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہیں؟ وہ جھکا ہوا تھا لاٹھی ٹیکے نظریں نیچی دی. اب اس بوڑھے شخص نے نصیحت کے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ بیٹا جوانی کو تلاش کر رہا ہوں, جوانی کو تلاش کر رہا ہوں, یہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے. تو ہم بسا اوقات اپنی زندگی کا بھی غور کریں, بڑی بڑی پلاننگز ہوتی ہیں, بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں, لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو ہمارے ذہن میں بھی ہمارے دماغ میں بھی بہت سارے پلاننگز ہوتے ہیں, لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے کہ جوانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے. اربوں کھربوں روپے بھی خرچ کرنے کے بعد یہ جوانی حاصل نہیں ہوتی. کوئی بہت مالدار ہو, ارب پتی ہو, کہ جناب میں پیسہ خرچ کر کے دوبارہ جوان ہو جاؤں گا, یہ ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں بسر کریں تو انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حسرت و ندامت سے بچ سکیں گے, ورنہ اس نعمت کی ناقدری کے سبب شدید ذلت و خواری اٹھانی پڑ سکتی ہے. کیونکہ قیامت کے دن جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا, شفیع روز محشر دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. پہلا سوال ہوگا, عمر کن کاموں میں گزاری؟ دوسرا, جوانی کن کاموں میں صرف کی؟ تیسرا, مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا, کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں, اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ تو جو خوش نصیب اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے نفسانی خواہشات سے منہ موڑ کر خالصتاً اللہ عز و جل کی رضا کے حصول کی خاطر اپنے شب و روز عبادت و ریاضت میں بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں پا لیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنی جوانی میں عبادت کرنے والے نوجوان کو بڑھاپے میں عبادت کرنے والے بوڑھے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مرسلین علیہ السلام کو تمام نبیوں پر. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ عز و جل کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ عز و جل فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, یہ میرا حقیقی بندہ ہے. ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل اس نوجوان سے محبت فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی میں فنا کر دیا ہو. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھا جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نوری جوان تم ہو, جو کچھ کرنا ہو اب کر لو, ابھی نور حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ اللہ عز و جل جوانی کے قدر دانوں پر کیسا خاص فضل و کرم فرماتا ہے کہ انہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے. لہذا نوجوانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر بڑھاپے میں سکون و اطمینان والی زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں تو نعمت جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنے نفس کو عبادت اور ریاضت کی جانب مائل کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ اگرچہ یہ ہے بے حد دشوار، اب ظاہر ہے جس گیدرنگ میں ہم بیٹھتے ہیں، جو دوست ہمارے ہیں، یعنی ہمارے شب و روز ان کے ساتھ گزرتے ہیں، ان کا معاملہ کیسا ہے؟ وہ تو مطلب اس معاملے میں اپریشیٹ نہیں کرتے. ظاہر ہے کئی نوجوانوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ خوش قسمتی سے ان کو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف وہ مائل ہونا شروع کرتے ہیں، لیکن جناب دوستوں کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، ان کی حوصلہ شکنی کرتے. تو بہرحال جو اس طرح کے معاملات میں ان گھاٹیوں کو اس میں گزار کر نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کے لیے ڈھیروں برکتیں ہیں. کیونکہ جوانی میں امیدیں اور خواہشیں یہ عروج پر ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم اگر دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی عبادت اور ریاضت سے سجی پاکیزہ زندگی کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی میں بھی مدنی بہارے آ جائیں گے. حضرت سیدہ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت سیدنا ابن عمر اور سیدنا عبید بن عمر رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی تعجب خیز بات بتائیے. تو سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ رو پڑی اور ارشاد فرمایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر لوں. میں نے عرض کی مجھے اپنی خواہش کے بجائے آپ کا رب تعالی کے قریب ہونا زیادہ پسند ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اشک باری کرنے لگے، گریا اتاری یعنی رونے لگے، پھر اچھی طرح وضو کر کے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ اشک باری فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے. تو اتنے میں مؤذن رسول سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رلایا؟ حالانکہ آپ کے صدقے تو اللہ عز و جل آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا. ارشاد فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے بخشے بخشائے آقا، ہم آسیوں کو بخشوانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین اور سید العابدین یعنی عبادت گزاروں کے سردار ہونے کے باوجود کس قدر گریا و زاری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالک و مختار بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذن الہی اپنے اختیار سے روز محشر بخشش سے نا امید ہونے والے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان رفعت نشان بیان فرماتے ہیں کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنے مظاہر فائض الانوار سے باہر تشریف لاؤں گا، جب لوگ گروہ کی صورت میں آئیں گے تو میں ہی ان کا رہنما ہوں گا، جب وہ قیامت کی ہولناکیوں کی سبب خاموش ہو جائیں گے تو میں ہی ان کا خطیب یعنی خطبہ پڑھنے والا ہوں گا، جب وہ روکے جائیں گے میں ہی ان کا سفارشی ہوں گا، جب وہ نا امید ہو جائیں گے تو میں ہی انہیں خوشخبری سنانے والا ہوں گا، بزرگی اور اللہ عز و جل کے تمام خزانوں کی چابیاں اس دن میرے ہاتھوں میں ہوں گی، میں اولاد آدم میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا ہوں گا، 1000 خدمت گزار میرے ارد گرد ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیے کہ اولین و آخرین کے سردار اور اللہ کی عطا سے مالک و مختار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق عبادت کا کیا عالم کہ کثرت عبادت کے سبب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ان پر سوجن ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے گناہگاروں کی بخشش کی خاطر آہوزاری فرمایا کرتے، اس میں بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے نصیحت کے مدنی پھول ہے جن کا دل عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتا اور وہ ساری ساری رات فضولیات و لغویات میں برباد کر دیتے ہیں، لہذا ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ خدا را محسن انسانیت غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کو یاد کیجیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے احکام خداوندی کی بجا آوری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی اور اخروی انعامات پانے کی حرص میں خوب نیکیاں کیجیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم اگر نیکیوں کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں تو بسا اوقات شیطان وسوسے دیتا ہے کہ جناب میں کیسے نیکی کے راستے پر آؤں گا، میں تو بہت گناہگار ہوں، میں تو لڑائی جھگڑے کرتا ہوں، میں تو اسی طرح کی بے حیائی کے کام کرتا ہوں۔ لیکن آج کے اس دور میں ایک ایسا مدنی ماحول ہے کہ جس سے وابستہ ہونے والے نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا رہے، لیکن اللہ کی رحمت ہوئی ان کو نیکیوں اور سنتوں بھرا ماحول نصیب ہوا تو ان کی تقدیریں کیسی سنور گئیں۔ سنیے، باب الاسلام سندھ براج روڈ سکھر مدینہ مارکیٹ کے مقیم اسلامی بھائی غلام مجتبی اتاری المدنی اپنی داستان عشرت اور اس کے خاتمے کے اسباب کو جیوں تحریر فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میں گناہوں کے مہلک مرض کا شکار تھا اور اس کا اصل سبب گھر کے ماحول کا درست نہ ہونا تھا، یہی وجہ تھی کہ نت نئے فیشن اپنانا، فلموں ڈراموں کے ذریعے حرام دیکھنا سننا میرے شب و روز کے معاملات میں شامل تھا، گانے سننے کا اس قدر جنونی تھا کہ معاذ اللہ جب تک 2-4 گانے نہ سن لیتا نیند ہی نہیں آتی تھی، بلکہ اکثر گانے سنتے سنتے ہی سو جاتا تھا۔ بدقسمتی سے نماز قضا ہونے کا کوئی احساس نہ تھا، الغرض میرے چار سو غفلت و جہالت کا اندھیرا تھا جس کے کافور ہونے اور میری زندگی میں مدنی انقلاب کا سورج طلوع ہونے کا سبب کچھ یوں بنا کہ خوش قسمتی سے ہمارے پڑوس میں مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلام ریاض وزیر تھے جو میری حالت زار سے بخوبی واقف تھے۔ ایک روز جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بڑے میٹھے انداز میں میری قبر اور آخرت کی بہتری کی خاطر مجھ پر انفرادی کوشش فرمائی اور میٹھ اور اسلامی احکام جاننے اور اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ہفتہ وار دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی ترغیب دلائی۔ ان کے میٹھے میٹھے انداز نے مجھے رغبت دلائی اور میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کے لیے تیار ہو گیا۔ جب میں اجتماع میں پہنچا تو وہاں ہر طرف سنتوں کی بہار، سبز اماموں کا نکھار اور اسلامی بھائیوں کی کثیر تعداد دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ دنیا نہیں تھی جہاں پیار و محبت کی فضا قائم تھی۔ عاشقان رسول کا انداز گفتار بڑا ہی پیارا تھا اور میں وہاں کے پرکیف مناظر سے خوب محظوظ ہوا۔ مزید سنت و برے بیان اور اختتام اجتماع میں ہونے والی دعا نے میری سوچ و فکر کا محور ہی بدل دیا۔ میرے دل پر عجیب سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں اس سنت و برے اجتماع کی برکتوں سے مالا مال ہو کر گھر لوٹا اور اس کے بعد ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنا معمول بنا لیا، جس کی برکت سے دل پر لگی گناہوں کی سیاہی دھلنے لگی۔ عاشقان رسول کے قرب کی برکت سے میرے اندر عمل کا ایسا جذبہ نصیب ہوا کہ پہلے نمازوں کے قضا ہونے پر کوئی افسوس و ملال نہیں ہوتا تھا، مگر اب میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قبر اور آخرت کی بہتری کی فکر سے سرشار ہو گیا۔ اب رمضان کا مہینہ آیا، سبحان اللہ، اس مقدس مہینے کی آمد ہوئی تو وہ اسلام میں دوبارہ آ گئے اور مجھے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت اعتکاف میں شرکت کی دعوت پیش کی، ترغیب دلائی۔ اب ویسے ہی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تو ہو چکا تھا، میں اس نیک کام کے لیے آتوا تیار ہو گیا۔ گھر والوں سے اجازت لی، مدنی ماحول میں اعتکاف کرنے جا پہنچا۔ اس سنتوں بھرے اعتکاف میں خوب نیکیاں کمانے، سنتیں اپنانے، علم دین حاصل کرنے کا موقع میسر ہوا، با جماعت نمازیں ادا کرنے، اشراق و چاشت و عوابین کے نوافل پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اعتکاف کی ان مبارک گھڑیوں کے دوران ایک بار مدنی حلقے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دل سوز بیان گانے باجے کی ہولناکیوں کی کیسٹ چلائی گئی۔ یہ بیان میں بغور سننے لگا کیونکہ میں گانے باجے کا بے حد شوقین تھا۔ اس بیان میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے گانے باجے کی تباہ کاریوں اور اس کے سبب قبر و حشر میں ملنے والی سزاؤں کو دل ہدا دینے والے انداز میں بیان فرمایا تھا۔ میں جیسے جیسے بیان سنتا گیا میرے دل میں ایک ہلچل سی پیدا ہوتی گئی، مجھ پر خوف خدا کا غلبہ ہونے لگا، میرا جسم کانپنے لگا۔ ایک ولی کامل کے پر تاثیر بیان نے میرے دل کی کایا پلٹ دی، میرے اندر مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ مجھے گانے باجوں کے گناہ سے نفرت ہو گئی، میں نیکیاں کرنے کے جذبے سے سرشار ہوا۔ اس بیان کی برکت سے میں نے اللہ عزوجل کی مقدس بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، گانے باجے سننا چھوڑ دیے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی نیت کی۔ اب سنیے تو صحیح، دیکھیں یہ اعتکاف کی بہار ہے کہ اعتکاف کی برکت سے کہتے ہیں میرے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی، دل میں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ چنانچہ علم دین کی انمول دولت حاصل کرنے کے لیے میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا اور عالم کورس کرنے لگا۔ نیکی کی دعوت کا اس دوران سلسلہ جاری ہوا۔ اب وہ کل کا ماڈرن نوجوان، گانے سننے کا شوقین، گناہوں میں مبتلا، الحمدللہ وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ دسمبر 2006 میں سند فراغت یعنی درس نظامی عالم کورس مکمل کر لیا۔ اور آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ نوجوان کہاں ہیں؟ آج وہ نوجوان جامعۃ المدینہ سکھر باب الاسلام سندھ میں بحیثیت مدرس تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ نیکیوں بھرے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو ہم غور کریں کہ آیا اول تو ہم اس طرف مائل نہیں ہوتے، نیکیوں کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھتے، لیکن دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے، یہ مدنی ماحول ہے کہ جو ہم کو ایسے اسباب دلاتا ہے، ایسے ہم کو موقع فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔